الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کا بیان پچھلی کئی مجلسوں سے چل رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اجنبی شخص کی صورت میں حاضر ہوئے اور اس انداز سے ظاہر ہوئے کہ صحابہ کرام کو اچمبا معلوم ہوا اور مدینہ منورہ کی بستی میں ہر ایک دوسرے کو پہچانتا تھا، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور دوسری طرف سفر کے بھی کوئی آثار ان کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ آ کر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے اور کچھ سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کا جواب دیا۔ بعد میں آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے جو سوال کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس سے رسول بہتر جانتے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارے دین کی تعلیم کے لیے آئے تھے۔ یہ سوالات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے یہ دین کی تعلیم کے لیے، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ جوابات سن کر دین کا علم حاصل کریں۔ ان سوالات کا ذکر چل رہا تھا کہ ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ تفصیل آپ نے ایمان کی بیان پر ہے، تو اس میں سارے جن چیزوں پر ایک مومن کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے ان کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں بیان کر دی۔ جن میں سے پہلی چیز تو تھی اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ، اور اس ایمان باللہ کا بیان پچھلے دو تین مجلسوں میں الحمدللہ کرنے کی توفیق ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں جو بات قابل ذکر ہے اور سوچنے کی ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کا علم حاصل ہو, دین کو تم سمجھو. سوال یہ ہے کہ کن کو سمجھانے کے لیے آئے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور وہ حضرات تھے جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے, ان میں کوئی کافر نہیں تھا, ان میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا, سب مسلمان تھے اور سب ایمان لائے ہوئے تھے. ان سب باتوں پر, اللہ پر بھی, اللہ کی توحید پر بھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی, تیسرے سارے پیغمبروں پر بھی, ساری کتابوں پر بھی, یوم آخرت پر بھی اور تقدیر پر بھی ایمان لائے ہوئے تھے. پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کو دوبارہ سکھایا جائے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا اگر مطلب سکھانا ہو تو پہلے کسی ایسے شخص کو سکھانا چاہیے کہ جو ایمان نہیں لایا, اس کو بتانا ہوگا کہ بھائی تم ایمان لاؤ گے تو اس میں یہ فلاں فلاں چیزوں پر تم کو ایمان رکھنا ہوگا, یقین رکھنا ہوگا. لیکن جو لوگ پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں اور اس ایمان پر ثابت قدم بھی ہیں, ان سے ان کو سکھانے کے لیے آ رہے ہیں جبریل امین علیہ السلام, تاکہ تم جانو کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. حقیقت یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ایک ایمان لانا تو یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ دل سے تصدیق کر دی, زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے تصدیق کر دی کہ واقعی اللہ ایک ہے اور واقعی اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر نازل فرمائے ہیں. لیکن ایک مرتبہ زبان سے کہہ دینے کے بعد اور دل سے تصدیق کر دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی. ضرورت ہے کہ اس یقین کا دل میں استحضار رہے, دھیان رہے اپنے ہر قول و فعل کے وقت میں اور زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں انسان کو اس بات کا دھیان رہے کہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر, اللہ کی کتابوں پر. تو اس بات سے بار بار مختلف طریقوں سے یہ ایمان کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں, مختلف طریقوں سے بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بار بار اپنے زبان پر بھی لاؤ, اپنے دل میں بھی لاؤ, تاکہ یہ جو ایمان ہے جو تم نے ایک مرتبہ تصدیق کیا ہے, زبان سے کلمہ پڑھا ہے, یہ تمہاری زندگی میں رچ جائے, بس جائے. اس طرح رچ بس جائے کہ اس میں ہر وقت میں اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, آپ کی اطاعت کرنے کا پابند ہوں. یہ احساس تمہارے دلوں میں رچ اور بس جائے. دیکھیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. ایمان والوں بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا پھر فرما رہے ہیں آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تو اعتراف کیا کہ ہاں تم ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اعتراف فرمایا کہ تم ایمان لا چکے ہو، لیکن پھر دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو بات یہی ہے کہ ایک مرتبہ زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لینا اور تصدیق کر لینا کافی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر لمحے اس ایمان کی تجدید ضروری ہے، اس ایمان کا استحضار ضروری ہے، اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسول، تو اس میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس کے دھیان رکھنے کے لیے میں پچھلے گزشتہ سے پیوست مجلس میں حرض کیا تھا کہ بھائی تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ کیا کرو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اور ہماری جلد و پیش میں اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کا مراقبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان میں استحکام پیدا ہوگا، اس کا استحضار رہے گا، اس کا دھیان ہوگا۔ اب دوسری چیز ہے ایمان بالرسل، اللہ کے پیمان، اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان، اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور یہ تسلیم کیا کہ اس کائنات کو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا ہے اور وہی اسی کی حکمت بالغہ سے یہ کارخانہ چل رہا ہے اور اسی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو قدرتی طور پر اور منطقی طور پر بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھا کر یہاں اس کائنات میں بھیج دے اور یہ نہ بتائے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی رحمت سے یہ ناممکن ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج دے اور اندھیرے میں چھوڑ دے کہ جاؤ تمہارا کیسا جی جائے کرو، بلکہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا نظام مقرر فرمائے جس سے بندوں کی ہدایت ہو کہ بھائی اس کائنات میں، اس دنیا میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نازل فرماتے ہیں اور اسی کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ یہ کتابیں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے آ رہی ہے تاکہ بندے کو یہ بتائے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور دنیا کے اندر تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا، پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ کتاب میں تو ہدایت ہے، کتاب میں وہ تعلیمات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ انبیاء کرام علیہ السلام بتاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی علم و فن کے حاصل کرنے کے لیے تنہا کتاب کا کی نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کو چاہے کہ میں صرف کتاب پڑھ کر مطالعہ کر کے کسی فن کا ماہر بن جاؤں، کسی علم کا ماہر بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ کوئی سب سائنٹسٹ کی کتابیں پڑھ لوں اور طبیب بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ چاہے کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی زیرک ہو، کتنا سمجھدار ہو، لیکن طب کی کتابیں پڑھ لے اور اگر طب کی کتاب پڑھ کر علاج شروع کر دے لوگوں کا تو قبرستان ہی آباد کرے گا، کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کی
صحبت میں رہ کر اس علم کو سیکھ کر عملی تربیت نہ لی ہو. اس وقت تک نہیں بس آپ جانتے ہو جب میڈیکل سائنس کے طالب علم ہوتے ہیں تو ایم بی بی ایس بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, سارا کچھ پڑھا لیا, لیکن ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں ہوتی, علاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ ہاؤس جاب نہ کرے کہیں کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر. وہاں رہ کر سیکھتا ہے کہ اس جو میں نے تھیوری پڑھی تھی اس کو پریکٹس میں لانے کا اور عمل میں لانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک انسان کی فطرت بنائی ہے. یہ تنہا کتاب اس کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ معلم اور مربی تربیت دینے والا ساتھ موجود نہ ہو, تنہا کتاب تو پیدا ہوتا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور جانوروں میں یہ فرق رکھا ہے. جانوروں میں بسا اوقات ایسے ہیں جانور کہ جن کو کوئی اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہوتی, مربی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ پیدا ہوتے ہی اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے انڈے میں سے مرغی کا چوزا نکلا اور نکلتے ہی اسے دانہ کٹکنا شروع کر دیا, اور مچھلی تیر رہی ہے پانی میں, وہاں سے مچھلی کا بچہ نمودار ہوا, اس کے پیٹ سے نکلا اور اسے تیرنا شروع کر دیا. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی استاد کی اور ٹریننگ دینے والے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود اسے سیکھ لیا. لیکن انسان کا بچہ, وہ اگر اس کا باپ تیر رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر اگر وہ بھی پانی میں کود پڑے تو ڈوبے گا اور مرے گا. اس کو ضرورت ہے کسی مربی کی, اس کی ضرورت ہے کسی معلم کی. جب تک کہ وہ اس کو سکھائے گا نہیں اس وقت تک اس کو تیرنا بھی نہیں آئے گا اور کوئی اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکتا. ماں سکھاتی ہے رفتہ رفتہ, باپ سکھاتا ہے رفتہ رفتہ, تب وہ اپنے کام انجام دیتا ہے بچہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ صرف تھیوری سے اور نظریے سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی مربی نہ ہو, تربیت دینے والا وہ نہ ہو, اس وقت تک اس کو اس کی اصلاح نہیں ہوتی, اس وقت تک اس کو کوئی علم و فن حاصل نہیں ہوتا. بلکہ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ ایسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جن میں کھانا پکانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں, تو ایک پلاؤ ایسے بنتی ہے, بریانی ایسے بنتی ہے, قورمہ ایسے بنتا ہے, نہاری ایسے بنتی ہے, اس کی سب ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں کہ اتنی مقدار میں گوشت لو, اتنی مقدار میں چاول لو, اتنا پانی ڈالو, اس میں پلم پلم مسالے ڈالو, سب ترکیب لکھی ہوئی ہے. لیکن کوئی آدمی وہ کتاب سامنے رکھے اور کتاب سامنے رکھ کر پکائے, تو اگر وہ صرف کتاب سامنے رکھ کر پکائے گا تو خدا جانے کیا ملغوبہ تیار کرے گا. جب تک کہ کسی ماہر پکانے والے کی صحبت میں رہ کر اس سے تربیت لے کر آدمی ایسے کا نہ ہو کھانا پکانا بھی نہیں آتا. جب یہ بات ہے تو پھر دین کا معاملہ بھی ہے کہ دین تنہا کتاب سے, کتاب کے مطالعے سے, اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ تنہا کتاب کے مطالعے سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی اور دین بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے کسی معلم اور مربی کی ضرورت ہے. بغیر معلم اور مربی کے تنہا کتاب کی کافی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار پیغمبر بھیجے, جیسے 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور کتابیں ان کے مقابلے میں کم, یعنی بہت سے پیغمبر آئے کتاب کوئی نہیں آئی. لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو پیغمبر نہ آیا ہو, کتاب کے ساتھ لازمن پیغمبر آتا. اسی لیے آتا ہے کہ تنہا کتاب انسان کے لیے کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا سکھانے والا, اس کا بتانے والا, اس کی تربیت دینے والا موجود نہ ہو. بلکہ کفار مکہ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ یہ کتاب براہ راست ہم پر کیوں نازل نہیں ہوگا. قرآن کریم میں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اور ہم ہمارے اوپر براہ راست نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ وحید بھی نہیں تھا کہ آدمی ہر انسان کے پاس قرآن کا نسخہ پہنچ جاتا. صبح کو اٹھتا کوئی آدمی تو ہر آدمی سرانے ایک قرآن شریف کا نسخہ رکھا ہوا ہوتا اور کہا جاتا کہ بس اس کو پڑھو اور اس کو پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وحید تھوڑی تھا, اس کے لیے بالکل آسان تھی یہ بات. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ در حقیقت تنہا اگر کتاب آئے گی تو اپنی سمجھ سے اس کا مطلب نکال کر ہر آدمی جو ہے اپنی منمانی کرے گا اور اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. لہذا کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ پیغمبر ہوئے. اور فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک کتاب بھی آئی ہے, واضح کتاب, اور ایک روشنی بھی آئی ہے, نور بھی آیا. اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے قرآن کریم نے کہ دیکھو کتاب اگر موجود ہے میرے سامنے تو میں کتاب سے فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ میرے پاس نور نہ ہو, روشنی نہ ہو. پہلے تو میری آنکھ میں روشنی چاہیے. اگر آنکھ میں خدا نہ کرے روشنی نہیں ہے, کتاب کتنی اچھی ہو فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور آنکھ میں بھی روشنی ہو تو ماحول میں روشنی چاہیے, یا سورج کی روشنی ہو, یا چراغ کی روشنی ہو, یا بجلی کی روشنی ہو, سب میں کتاب سے پڑھ. اگر اندھیرا ہے اور آنکھوں میں روشنی ہے لیکن اندھیرا ہے چاروں طرف, تو میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور آپ کی تفسیر کو قرآن کریم نے نور سے تعبیر فرمایا. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. نور کے جمع نا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا نور, آپ کی تشریح کا نور, آپ کی تعلیمات کا نور. اس کے ذریعے ہی کتاب مبین پڑھو گے تو اس سے ہدایت حاصل ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیجا. دوستو اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان, اور اللہ پر کی کتابوں پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان. کتاب کے ساتھ اس لیے رسول ضرور. یہ بتا دیا اس کے ذریعے کہ دین جو ہے وہ صرف حروف و نقوش کے پڑھنے سے نہیں آتا, بلکہ اس کے لیے ایک نمونے, عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہمیں پیغمبر کی شکل میں بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو یہ ہے ترتیب. اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا کتابوں پر ایمان, اور کتابوں پر ایمان کا لازمی تقاضا رسولوں پر ایمان. اور اس ایمان کا یعنی وہی دو پہلو ہیں جو پہلے میں نے عرض کیے تھے. ایک یہ کہ آدمی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن اتنا کافی نہیں, بلکہ اس ایمان کے رسول, ایمان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں, اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے کی ضرورت ہے. اور اسی کے لیے بار بار مختلف اسالیب سے, مختلف طریقوں سے یہ ایمان کے معنی بتائے جا رہے ہیں, ایمان کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور مختلف مقامات پر, مختلف مواقع پر تلقین فرمائی گئی ہے کہ اس ایمان کو تازہ کرتے رہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو بعض روایات میں ہے کہ وضو کے دوران اور بعض میں ہے کہ وضو کے بعد وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو سب ایسا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جو شخص وضو کرتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اب یہ کیا بات ہے؟ بظاہر تو وہ آدمی ایمان لائے ہوئے ہیں جو بھی تو وضو کر رہا ہے. اگر ایمان نہ لایا ہوتا تو وضو کرنے کی کیا ضرورت تھی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان تو لائے ہوئے ہیں، لیکن وضو کرتے وقت فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہو دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ جب دعا کرو گے، یہ کہو گے، تو کیا مانا ہے کہ اس ایمان کو دوبارہ اپنے دل میں تازہ کرو. اب نماز پڑھنے جا رہے ہو وضو کے بعد، تو دل میں یہ تازہ کر کے جاؤ کہ میں جا رہا ہوں تو اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو نماز نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے اس وضو کے وقت. اور مختلف مواقع پر فرمایا کہ جو سب دن میں ایک دن میں صبح کے وقت میں مثلا 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، تو ایسا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 40 غلام آزاد کر دیے. کتنا ثواب! لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ کلمہ چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں، اس کو کتنا بڑا ثواب! کیوں بھائی؟ پہلے سے ایمان تو ہے اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، لیکن اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، بار بار دہرانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے تاکہ یہ ایمان دل میں بیٹھے، ایمان کا استحضار ہو، اور اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ڈھالے. تو یہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا معاملہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ زبان سے ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اس زبان سے ایمان لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین دل میں بیٹھنا چاہیے کہ آپ کی ہر ادا برحق ہے، آپ کا لایا ہوا ہر پیغام برحق ہے اور واجب الاتباع ہے، اور ہمارے لیے آپ کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے. اس کے اندر ہمیں اپنی زندگی میں اس آپ کی ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے جس کا نام ہے اتباع سنت. تو ایمان کے رسول صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں، بلکہ یہ کہ اس زبان اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا کوئی خبر دی تو برحق، کوئی حکم دیا تو برحق، جو تعلیم دی تو برحق، اور آپ کی تمام اداؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر، یہ ہے درحقیقت ایمان کے رسول کا حقیقی تقاضا. اس کی فکر کہ میں کیسے یہ کام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دوں. اتباع سنت کی فکر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، اس واسطے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا بہترین نمونہ موجود نہ ہو. بستر سے اٹھے تو کیسے اٹھے کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھوں سے نیند کو پونچھتے تھے. لب یہ آتا ہے حدیث میں، مسح النوم عن جبہتہ، اپنے آنکھوں سے نیند کو پونچھتے. اب کوئی آدمی یہ کام کرے اور اس نیت سے کرے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ کام بذات خود عبادت بن گئے. اور ہمارے شیخ حضرت عارفین صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سنت چاہے دیکھنے میں چھوٹی سی معلوم ہوتی ہو، لیکن جس وقت وہ تم سنت پر عمل کر رہے ہو اس وقت تم محبوب ہوتے ہو اللہ. کیوں؟ جن کو تم تحبون اللہ پر تبلونی یحبنکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بڑے خاص انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم طرز کلام اس آیت پر کیا فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم محبت، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. ارے تم کیا کرو گے اللہ سے محبت؟ اللہ ہی تم سے محبت کرے. تم کیا کرو گے اللہ سے محبت؟ تمہیں تو اللہ سے محبت کرنی نہیں آتی. لیکن اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کر لی، ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، تو میں تم سے محبت کروں گا. تم کیا کرتے مجھ سے محبت؟ کیا محبت کا ادا کر سکتے ہو؟ لیکن میں تم سے محبت کروں. تو فرمایا کہ جس وقت انسان کسی بھی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہو، تو اس وقت فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. یحبکم اللہ. تمہیں اچھی آنکھوں سے نیند پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو اس وقت میں بندہ اللہ کا محبوب ہے. اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں. اٹھے غسل خانے میں جانے لگے تو حضور کی سنت یہ تھی کہ پہلے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ تو آپ آدمی سنت کی اتباع میں پڑھے، جس کو یہ پڑھ رہا ہے محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بائیں پاؤں پہلے اندر داخل فرماتے تھے، آدمی حضور کی اتباع میں بائیں پاؤں پہلے داخل کرے، جس کو یہ کام کرنا ہے محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. باہر نکلتے تھے دایاں پاؤں پہلے باہر نکالتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے کہ اللہم غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. یہ پڑھے تو محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں دیکھ لو، اب اس کے بعد نماز کو چلے، فجر کی نماز کی جانے مسجد جا رہے ہیں، تو راستے بھر آپ پڑھتے جاتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن خلفی نورا وعن امامی نورا. یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے تھے فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے. تو آج یہ دعا پڑھے. اول تو دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے پار ہو جائے. اللہ میرے دل میں بھی نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں بھی نور پیدا کر دے، میرے دائیں بھی نور پیدا کر دے، میرے بائیں بھی نور پیدا کر دے، میرے پیچھے بھی، میرے آگے بھی، میرے اوپر بھی، میرے نیچے بھی، میرے کانوں میں بھی، میری آنکھوں میں بھی، ہر جگہ نور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. نور وہ نور جو اللہ کو مطلوب ہے، تو بیڑا پار ہو جائے انسان. لیکن ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلے جاؤ تو یہ کام کر رہے ہو اور محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. مسجد میں داخل ہوئے، دایاں پاؤں داخل کیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بیٹھ گئے. اگر انتظار میں بیٹھے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے وقت گزارو، وہاں سے نکلو اللہم انی اسألک من فضلک، گھر میں داخل ہو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. گھر میں گھر والوں سے ملو، خندر میٹھانی سے ملو، محبت سے، پیار سے، نرمی سے معاملہ کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں بتا دو. ہمارے حضرت والا فرما دیتے کہ مجھے تو میں نے مشق کی ہے اس کی کہ گھر میں داخل ہوئے बच्चा खेलता हुआ अच्छा लगा, दिल चाहा कि इसको गोद में उठा लूं, एक मिनट के लिए रुक गया कि अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए नहीं उठाऊंगा। फिर दूसरे लम्हे सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप बच्चों से प्यार करते थे, बच्चों से मोहब्बत करते थे, बच्चों को गोद में ले लेते थे, तो जिस सुन्नत की इत्तेबा मैं करूंगा तो अब करूंगा, अब उठाऊंगा। सुन्नत की इत्तेबा, हुजूर की सुन्नत थी कि बच्चों से प्यार किया करते थे, बच्चों से मोहब्बत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमाते तो एक आपके दोनों नवासों में से कोई आ गए, आपने उनको प्यार किया बच्चे को, तो एक देहाती साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आप भी बच्चों को प्यार करते हो, मैं तो जिंदगी भर अपने किसी बच्चे को प्यार किया नहीं, मैं जिंदगी भर अपने किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। तो आपने फरमाया कि भाई अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई रहमत का तकाजा है कि अपने बच्चों से प्यार किया जाए। तो प्यार आप करते थे, खुतबा दे रहे हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हुसैन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा लुढ़कते फुड़कते सामने से आ रहे हैं, आप मिंबर से उतर कर उनको गोद में उठा दे, ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जो नवासी हैं वो आप सजदे में हैं, आप गर्दन पे बैठ गए, उसी हालत में आप खड़े हो नमाज। बच्चों से कितना प्यार, जब कहीं से तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के पास से गुजरे तो आवाज दी, प्यारे भाई वो मुन्ना है अंदर, अम्मा लुकाओ। तो आने में थोड़ी सी देर हुई, फातिमा ने उनको कपड़े वपड़े पहना के बाहर भेजा, तो आपने उनको बुलाया, गले से लगाया और फरमाया कि अल्लाहुम्मा अहिब्बहु व अहिब्बा मन युहिब्बु, अल्लाह इससे भी मोहब्बत कीजिए और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कीजिए। तो बच्चों से प्यार और उनके साथ सबका मोहब्बत का मामला सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी इतनी से गए फरमाते थे मुद्दतों इसकी मर्ज की है कि बच्चा अच्छा लगा फौरी तौर से नहीं उठाया, दिल में पहले ये मुस्तहजर किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को प्यार किया करते थे, मोहब्बत करते थे, मैं भी आपकी सुन्नत की इत्तेबा में ऐसा कर। अब ये अमल इबादत बन गया, महबूब बन गया, इंसान अल्लाह तबारक व तआला का इज्जत, खाना सामने आया तो आदमी ये तसव्वुर करे कि जब अच्छा खाना सामने आता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो आप उनका शुक्र अदा करते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द बिमा रज़क्तनी मिन ग़ैर हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, ये दुआ है जो खाना सामने आने के वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र किया करते थे कि अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ये शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे ये अदा फरमाया, मेरी तरफ से मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, मेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं थी कि मैं इसको हासिल कर सकता, अल्लाह ने अपने फज़्ल करम से अदा फरमाया, ये सामने शुक्र अदा कर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया, बिस्मिल्लाह आखिर में अल्लाह ताला का फिर शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना सारा खाना इबादत बन गया, इत्तबाए सुन्नत बन गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा है, क्योंकि यही फर्क है एक गाफिल काफिल और गाफिल इंसान में और उसमें जो अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान रखता हो कि वो गफलत की हालत में खा लेता है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में खाता है। और फरमाए अब्बा है मुशाकिर विमल जिले साइबिन साबिन हजीफा फरमाए, जो सब खाकर शुक्र अदा करे अल्लाह तबारक व तआला का उसको ऐसे ही सवाब मिलता है जैसे कि कोई सब सब्र करे रोजा रखे न खाए और रोजा रखे, तो रोजों का सवाब दे रहे अल्लाह ताला खाने के बावजूद, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कभी ये करीब सल्लल्लाहु की सुन्नत पर अमल पैरा हुए। बाहर निकले बाजार गए तो बाजार में दुआएं हैं, چوتھا کلمہ بازار کے اندر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے. اور یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سبقت یمین الفاجرہ و سبقت خاطرہ, یہ دعا بازار کے اندر پڑھنے کا معمول تھا. تو آدمی جس نیت سے یہ دعا پڑھے تھے سنت پر عمل کرے. لوگوں سے ملاقات کرنا ہے, بندہ پیشانی سے ملاقات کرے. حضرت شریف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کی ہو, آپ کے چہرے پر تبسم نہ, میں نے آپ کے چہرے پر تبسم نہ پایا. جب بھی ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چہرے مبارک پر تبسم کے ساتھ خندق پیشانی کے ساتھ. اور اس کو حدیث میں فرمایا بھی کہ اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ خندق پیشانی سے ملنا یہ خود صدقہ ہے. انکل کا آقا کبھی وجہ چلی, یہ بھی صدقہ ہے, صدقے کا ثواب رکھتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندق پیشانی کے ساتھ ملے. اسی کے ساتھ نرمی سے نرمی کا معاملہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. نرمی سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا, برائی کا جواب اچھائی سے دیا. سب سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات ہم لوگوں نے کچھ ظاہری سنتوں کو تو اہمیت دی ہوئی ہے, لیکن یہ باطنی سنتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کی ہوئی برائی کا جواب برائی سے نہ دینا, اچھائی سے دینا, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معاف کر دینا, درگزر کر دینا, لڑائی جھگڑے سے بچنا. فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. حضور فرما رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں, ضمانت لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی. کس کو؟ جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. جھگڑا چھوڑ حق پر تھا مگر اس نے سوچا کہ جھگڑا ہوگا, چلو میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں. فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کتنے مواقع پر لوگوں میں جھگڑے تھے, تنازعات تھے, لمبے چوڑے ختم ہی نہیں ہونے میں آتے تھے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ حضرت والد صاحب نے یہ حدیث سنا دی کہ دیکھو بھائی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں, ایسی معمولی بات نہیں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا میں ذمہ دار ہوں, ضامن ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا, اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. تو حدیث سنائی تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ختم ہو گئے. لوگوں نے ہتھیار ڈال کہ جی بس ہمیں اور سے چاہیے, جنت کے بیچوں بیچ حضور دلوانے کا وعدہ فرما رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ہے. اور ہم اگر دنیا کے کچھ مفاد چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب درگزر صرف بردباری لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا, یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہم ایمان کے رسول کہتے ہیں تو ایمان کے رسول کیا, یہ تقاضوں میں یہ سب چیزیں شامل ہیں, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. کسی کو تانا نہیں دینا, کسی کی غیبت نہیں کرنا, کسی کی دلاداری نہیں کرنا, ہر ایک کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرنا, یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں. سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. یہ ہے تقاضا ایمان کے رسول, اسی لیے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے, ورنہ ایمان تو پہلے لائے ہوئے تھے, ایمان تو پہلے بھی لائے ہوئے تھے. جبری ابھی آ رہے ہیں یاد دلانے کے لیے, تمہیں ایمان لائے ہو رسول پر تو اب کس ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. وہ یہ کہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دے. اللہ تعالیٰ درجات بیان فرمائے ہمارے شیخ حضرت عارف کی قدس اللہ تعالیٰ چلو کے, وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک جذبہ عطا فرمایا تھا کہ اتباع سنت کا یہ تعلیم و تربیت کا ایک جذبہ عطا فرمایا تھا. اسی جذبے نے ان سے وہ کتاب تعلیم فرمائی کروائی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے تھے کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ یہ ڈائری ہے تمہارے لیے. آج کل ایک اس طرح ہوتی ہے چیک لسٹ کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آدمی چیک لسٹ بناتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لیا میں نے, یہ نہیں کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا. فرمایا یہ چیک لسٹ ہے جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ دیکھو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جائزہ لو کہ کون سا کام کس کے مطابق ہو رہا ہے, کون سا نہیں. حضور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جمع فرما دی. ویسے تو کتابیں اور بھی ہیں جو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جامع ہیں, بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن آسان عام فہم اور جامع کتاب یہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تعلیم فرمائی تاکہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کو کن کن معاملات سے تعلق پیش آتا ہے, اس میں کیا کیا سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ جمع کروانی. تو یہ چیک لسٹ ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ اس میں سے کتنی چیزوں پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے, کن چیزوں پر نہیں ہو رہی, جن پر نہیں ہو رہی ان پر عمل کرنے کی فکر کریں. اور یاد رکھیے سارے دنیا و آخرت کے تمام بلند سے بلند درجات وہ اتباع سنت پر بہت. آدمی ہوا میں اڑنے لگے, پانی میں تیرنے لگے, آگ میں چلنے لگے, کیسی کیسی کرامتیں کرنے لگے, کچھ اس کا فائدہ نہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے فضل و کرم سے ہمیں اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ہمارے حضرت والا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ لوگوں نے سے نام سنا ہوگا, مجدد الفسانی بڑے اونچے درجے کے بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں, شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. مجدد الفسانی کہا جاتا ہے اس واسطے کہ جو پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کیلنڈر میں جو پہلے 1000 سال ہیں, اس کے بعد دوسرا 1000 سال جب شروع ہوا تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا, اور دوسرے 1000 کے وہ مجدد کہلاتے ہیں. مجدد الفسانی اس لیے کہتے ہیں, اتنا بڑی شخصیت ہے. تو وہ فرماتے تھے, ان کا مقبول حضرت نقل فرماتے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ شروع میں جتنے علوم ظاہر تھے, حدیث, فقہ, عقائد, کلام, یہ سارے علوم حاصل کیے, اور الحمدللہ کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے, یہاں تک کہ لوگ رش کرنے لگے کہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تفسیر کا, حدیث کا, فقہ کا, عقائد کا, کلام کا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ صوفیاء کرام درویش لوگ جو علوم لیے بیٹھے ہیں علوم باقی, ان کا بھی کچھ مزہ چکھنا چاہیے. تو میں صوفیاء کرام کے علوم کی طرف متوجہ ہوا, تصوف اور طریقت, اس کے جتنے سلسلے تھے سب کا مزہ چکھا, تصوف کے مختلف سلسلوں کا, کیونکہ ہر ایک کے کچھ معمولات, اذکار, اورات, وظائف مختلف ہوتے ہیں, وہ سب سے گزرا اور سب کا مزہ چکھا, سارے سلاسل کا, سب سلسلوں کا. یہاں تک کہ حضرت مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان تمام سلاسل کے اندر کمال عطا فرمایا, اور کمال بھی اس درجہ عطا فرمایا کہ ایسے مقام پر میں پہنچا कि अगर मैं उलमा से कहूं तो शायद मुझ पर कुफ्र का फतवा लगा दे, और सूफिया किराम से कहूं तो शायद मुझे जिंदगी खोने का फतवा लगा दे मेरे ऊपर। उस मकाम तक पहुंचा, और ऐसे मकाम तक पहुंचा कि खुद नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे आबा पहनाई। और उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मैं वो कुछ इस्तलाहात बयान फरमाते हैं कि वहां तक पहुंचा और वहां तक पहुंचा और वहां तक पहुंचा। अल्लाह ताला ने कितने मदारिस से मुझे गुजारा, ये गुजार इन तमाम मदारिस से गुजरने के बाद अब मैं एक दुआ करता हूं, जो शख्स दुआ पर आमीन कहेगा इंशाल्लाह उसकी भी मगफरत हो जाएगी। दुआ ये करता हूं कि या अल्लाह मुझे नबी करीम सरवर जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह मुझे इस सुन्नत की इत्तबा पर काबिल कायम रख, आमीन। या अल्लाह इसी पर मुझे जिंदगी अता फरमा, इसी पर मुझे मौत अता फरमा, आमीन। यानी ये सारे जितने सच करामात और मुराकबात और खुदा जाने क्या क्या मदारिस थे, इन सब से गुजरने के बाद मालूम हुआ कि असल चीज जो थी वो तो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा। कश होने लगे, करामतें होने लगे, हवा दौड़ने लगे, आदमी कुछ करने लगे, कुछ उसका हासिल नहीं। हासिल अगर है तो वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर सकते हैं, इत्तबा सुन्नत में। ये सारी बात उन्होंने इसलिए फरमाई कि कुछ सब कहने लगे भाई ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, उनको बड़ी कष्ट होते हैं, करामतें होती हैं, उनके क्या क्या उनके मकाम होते हैं। फरमाते सबसे गुजराया मैं, सबसे खैर कराया, लेकिन आखिर में जो चीज हासिल करने की पता चली वो तो इत्तबाए सुन्नत है नबी करीम। लिहाजा सारी जिंदगी किसी को कोई ख्वाब ना आए, सारी जिंदगी कष्ट ना हो, सारी जिंदगी को करामत न देखे, कोई कैफियत सारी ना हो, लेकिन अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कामयाब ही कामयाब है वो, कामयाब ही कामयाब है वो जिसको अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। इसलिए ये जितना मुख्तसर तरीन और जितना मुफीद तरीन रास्ता है अल्लाह ताला तक पहुंचने का, वो रास्ता इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं, इससे ज्यादा जामे नहीं, इससे ज्यादा मुफीद नहीं, इससे ज्यादा यकीन ही नहीं। और कितनी इजाजत मुझे मुजादे करो तो पता नहीं क्या उसमें दखाए से नफ काम करने लगे, कोई यकीन नहीं कि मंजिल तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। लेकिन जिस दिन से तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा का अर्ज कर लिया और उसके अंदर तरक्की की फिक्र कर ली, यकीन रखो कि यह मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं। ये देखो एक आयत आती है कुरान करीम की बड़ी अजीब, अल्लाह यत्तकी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है। अजीब अजीब कलाम है, अल्लाह यत्तकी इलैहि मन यशा, अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच लेता है जिसको चाहता है, पकड़ के बुला लेता है, खींच के बुला लेता है जिसको चाहता है। व यहदी इलैहि मन युनीब, और जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है उसको हिदायत अता फरमाता है। तो किसी ने हमारे हजरत लंगोरी रखने से पूछा कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खींच लेता है, तो इसमें दाखिल होने का क्या तरीका है कि हम उसमें उन लोगों में दाखिल हो जाएं कि जिसको अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच के बुला ले, उसमें दाखिल होने का क्या तरीका है। हजरत ने फरमाया कि उसका तरीका उसका अल्लाह ताला के इन लोगों में दाखिल होने का तरीका यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करना शुरू कर दो, इसमें दाखिल हो जाओगे। क्यों? हजरत ने वजह भी बयान फरमाई, वजह यह فرمائی کہ سنت کے نتیجے میں لازمن اللہ نواز سے یہ حبت کو ہوا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور محبت کرنے والا محبوب کو اپنی طرف سیکھتا ہی ہے، محبوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. لہٰذا جب تم سنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گے. اور محبت میں فرمایا لب کی صلاحیت ہے، محبت میں لب کی صلاحیت ہے، یہ محبت جب ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو کھینچتی ہے اپنی طرف. تو اس لیے ان میں داخل ہونے کے لیے بھی یہ راستہ اگر کوئی ہے تو اتباع کر سکتا ہے. تو بھائی بس اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں تو بہت سی کر لی، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ارادہ کر لیں ہم سب مل کے، ارادہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں گے اور ان کو اپنے زندگی میں داخل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. روز کوشش کرو گے کہ نئی سنت کا اضافہ ہو ہمارے عمل میں، روز کوشش کرو گے نئی سنت کا اضافہ ہو. حضرت نے آسان طریقے جو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہمارے لیے آپ کے لیے، اس کو سامنے رکھ کر اور سامنے رکھ کر جائزہ لو، جائزہ لے کے ہر روز ایک نئی سنت کا اضافہ کریں گے اپنی اپنے زندگی کے اندر، اور جتنا انشاءاللہ اضافہ کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچیں گے انشاءاللہ، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، یا مجیب دعوت المقتدین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ یا رب الرحمین بیمار ہیں، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو کسی بھی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے متعلقین اور ہمارے احباب اور گھر والوں سب کی یا اللہ ہر طرح کی معافیتوں سے منکرات سے اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما سالک منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب. بھائی اعلان ہے کہ مجھے اس ہفتے میں سفر میں جانا ہوگا، تو اس لیے دو اتوار کرنا رہے گا.